صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني خالصا لوجه کل کریم یا اللہ. صلوات علی محمد. اللہ
صلی علی
محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صلوات علی محمد وآل محمد.
اللہ صلی علی.
برادران عزیز، تقریباً 40 منٹ کے اندر اس مجلس کو انشاءاللہ مکمل ہونا ہے، 40-45 منٹ کے درمیان. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے اپنے حبیب کو تبلیغ دین کا دستور دیا جا رہا ہے کہ حبیب، یہ جو دین پہنچانا ہے تو پہنچانے کا طریقہ کیا ہوگا، دعوت اللہ کا طریقہ کار کیا ہوگا. یعنی اس کے پس منظر میں جو چیز ایزیومڈ ہے، پہلے سے مفروض ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا انتخاب کیا، اپنے حبیب کو ایک دین دیا اور اپنے حبیب کی ذمہ داری قرار دی کہ وما للرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. اب اس پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، تو بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے ڈائریکٹلی یا ان ڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ اس موضوع پر گفتگو کی ہے. اگر آپ پہلی وحی کو دیکھیں تو وہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. خلق من علق، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، آپ کا رب اکرم ہے. الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا کہ جس کا اسے علم نہیں تھا. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بالکل ابتدائی ایک بات، پریمیٹیو جس کو بات کہا جائے گا، وہاں پر ایک اقرا پڑھیے، کہ ایک پیغام آپ کے پاس ہے اس کو آپ پڑھیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مدثر کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ یا ایو المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، وہ سلسلہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے کہ کمبل کے اوڑھنے والے قوم، کھڑے ہو جائیے، انذار کیجئے، لوگوں کو متوجہ کیجئے، جھنجھوڑیے، انہیں بیدار کریں اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں. اسی میں ضمناً ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تبلیغ کے لیے ایک دستور یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اپنی وضاقت کا بھی خیال رکھیے. وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ لباس ہی کی آلودگی کی وجہ سے تنفر اختیار کریں اور دوری اختیار کریں، جو خود اپنی جگہ پر تبلیغ کے بہت ہی اساسی اصولوں کے اندر اس کو شمار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہاں پر ہمیں ایک آیت اور بھی نظر آتی ہے کہ لا تمنن تستخسر، کہ لوگوں پر احسان جتا کر کثرت کے طلبگار مت بنے، کہ اگر اس کے ذریعے سے انسان کی جو نیت ہے وہی اگر ڈاؤٹ فل ہو جائے، کہ پتہ چلے کہ اس کا پرپز ہے کیا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو کئی مقامات پر ہمیں انبیاء کی زبانی یہ جملہ نظر آتا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر جو ہے ان اجری اللہ علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے پر ہے۔ خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، پیغمبر کے حوالے سے بھی اس طرح کی ایک آیت موجود ہے، وما انا من المتکلفین، کہ میں کسی طرح کے تکلفات میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور وہ جو آیت ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ بہت وضاحت ہے کہ یہ جو اجر رسالت مانگا بھی گیا ہے کہ آل محمد سے اور اہل بیت سے اور قربا سے محبت اختیار کی جائے، مودت اختیار کی جائے، تو ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو اجر میں نے تم سے مانگا بھی ہے تو اس کا فائدہ تو خود تمہارا ہے، یہ اجر میں نے کوئی اپنے مانیٹری بینیفٹس کے لیے نہیں مانگا ہے کہ مجھے کوئی فائنینشیل گین حاصل ہو جائے، کوئی مالی فائدہ مجھے حاصل ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے، اس کا فائدہ بالآخر تمہارے لیے ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے کئی آیتوں کے اندر اس حوالے سے گفتگو کی ہے، بعض آیتیں وہ ہیں کہ جن میں خود پیغمبر اکرم کے اوصاف کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے اوصاف کیا کیا ہیں۔ مثلا ایک بہت مشہور آیت ہے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ نبی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو کیا بنایا، شاہدن گواہ بنایا، مبشرن ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، و نذیرن ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ وارننگ دینے والا، و داعین اللہ باذنہ اور آپ کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، و سراجا منیرا اور ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ اسی کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ ابراہیم کی جو پہلی آیت ہے وہاں پر بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیکا، اے حبیب یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، لتخرج الناس تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف آپ ان کو لے کر آئیں، بے اذن ربہم یہ کام آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے رب کی اجازت سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور جس راستے کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں یہ اس خدا کا راستہ ہے، الی صراط العزیز الحمید، وہ خدا کہ جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے، صاحب عزت وہ ہے، زبردست وہ ہے، شکست ناپذیر وہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قابل تعریف بھی ہے، وہ حمد کے لائق بھی ہے، حمد اسی کو سزاوار بھی ہے۔ تو یہ آیتیں کہ جن میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا، ایک سلسلہ ہے ان آیتوں کا کہ جس میں پروردگار عالم نے قوم کی ذمہ داری بیان کی ہے کہ قوم کی ذمہ داری کیا ہے رسول کے حوالے سے۔ مثلا وہ بہت مشہور آیت کے جس میں پروردگار عالم نے اطاعت کی دعوت دی، اتباع کی دعوت دی، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو رسول کے حوالے سے اور اولی الامر کے حوالے سے بھی بے شک، مگر یہ کہ قوم کی اور امت کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں، اس کو فالو کریں، اتباع۔ پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میں اسی اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر قدم رکھتے چلے جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا سلسلہ ان آیتوں کا ہے کہ جس میں لوگوں کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، ایک سلسلہ ان آیتوں کا ہے کہ جن میں پروردگار عالم نے خاص طور پر پیغمبر اکرم کے حوالے سے ما سبق اور ما قبل کی جو کتابیں ہیں ان میں جو آیتیں اور جو نشانیاں اور جو اس رسول کا تذکرہ ہے اس کا ذکر پروردگار عالم نے کیا، ان آیتوں کو بھی قرآن مجید کے اندر جگہ دی گئی کہ جس کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا ہے کہ پہلے والی کتابوں کے اندر بھی اس رسول کا ذکر موجود ہے۔ مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ اعراف کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول وہ ہے کہ جس کا ذکر یہ لوگ لکھا ہوا خود پڑھتے ہیں، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ یعنی پروردگار عالم یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس خاص طور پر اہل کتاب کے جو علماء ہیں، تو ان کے حوالے سے کلیئرٹی کا ایشو نہیں ہے، وہ بہت واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ آخری رسول وہی رسول ہے کہ جس کا ذکر ان کی کتابوں میں. آپ جانتے ہیں اس بات کو اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بہرحال عوام الناس تو اہل کتاب کی بھی پڑھی لکھی نہیں تھی اس زمانے میں، خاص طور پر ان کا ایکسیس ہی نہیں تھا ان کتابوں کی طرف کہ جو خاص طور پر ریلیجیس اسکرپچر کہلاتے تھے، اور اس زمانے کے اندر نہ کاغذ اتنا عام ہوا تھا کہ لوگوں تک اس کی رسائی ممکن ہو پاتی. لہٰذا پڑھنا لکھنا یہ خود ایک عیاشی تھی اس زمانے کے اندر، یعنی ایک بہت بڑا کام تھا. آؤٹ آف دا وے جا کر کسی کو یہ کام کرنا ہو تو زحمت کرنا پڑتی تھی. آج کی طرح سے تو نہیں تھا کہ ایک دفعہ پھر ہم لوگ پیپر لیس سوسائٹی اس انداز میں بنتے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد پیپر کی وہ افادیت باقی نہیں. اس زمانے میں جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پیپر اویلیبل نہیں تھا، اس کی افادیت تو تھی مگر اس کی اویلیبلٹی کا ایک بہت بڑا ایشو تھا. اس وقت یہ ایشو نہیں ہے، اویلیبل تو ہے مگر اس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی مانا کہ آپ کے پاس ٹیبلٹس آ گئے، آپ کے پاس آئی پیڈز آ گئے، آپ کے پاس موبائل فونز آ گئے، کتابیں ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا وہ ایشوز جو ہیں اس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی. اب آئیے خاص طور پر اس آیت کے اوپر ہم توجہ کریں کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام میں عنوان قرار دیا تھا کہ جب رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے، رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام کو پہنچائے، تو اس رسول کو پیغام کے پہنچانے کے لیے قرآن نے کیا دستور العمل دیا ہے کہ اس سلسلے میں پالیسی کیا ہوگی. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو دعوت دیں. ادعو دعوت دیں، الی طرف، سبیل راستہ، رب سبیل ربک آپ کا جو رب کا راستہ ہے اس کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیجئے. ٹولز کیا ہوں گے اس میں؟ ظاہر ہے کہ آپ ہی نے اس کام کو انجام دینا ہے، مگر آپ کے ٹولز کیا ہوں گے، آپ کے اوزار کیا ہوں گے؟ تین چیزیں یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کی. نمبر ایک، بالحکمہ، حکمت کے ذریعے سے. نمبر دو، والموعظۃ الحسنہ، موعظۂ حسنہ کے ذریعے سے. نمبر تین، وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ ان سے جدال کیجئے مگر جدال بھی اس طرح سے کریں کہ جو اچھا انداز ہو جدال کرنے کا. اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر دو مرتبہ لفظ حسن حسنہ استعمال ہو رہا ہے. موعظے کی جب بات آئی تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موعظۃ الحسنہ، اور جب جدال کی بات آئی وہاں پر کہا گیا جدال احسن، جادلہم باللتی ہی احسن. یعنی یہ جو حسن احسن حسنہ، اسی سے ملتا جلتا وہ لفظ ہے کہ جو ہم اردو کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، حسن، یعنی ایک ایسا کام کہ جس کے اندر بیوٹی پائی جائے، ایک ایسا کام کہ جس کے اندر حسن پایا جائے. حسن کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک اٹریکشن ہوگی، اس کے طرف رغبت ہوگی، تنفر نہیں ہوگا، یعنی نفرت نہیں ہوگی، فاصلہ نہیں ہوگا. حسن جو ہے وہ ایکچولی اپنی طرف جذب کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے. تنفر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی جاذبیت نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچ کر آ سکیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ مثلا ایک بہت ہی بڑا ایک آرٹ کا کوئی پیس ہے کہ جو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور آپ اس کے اندر واقعی جاذبیت محسوس کرتے تو آپ ٹھہر جائیں گے، لیکن اگر آپ کے سامنے مثلا انتہائی بدنما، بدصورت، انتہائی نفرت انگیز کوئی چیز آپ کے سامنے لا کر رکھ دی جائے، کیچڑ کا پانی اگر کسی کے سامنے پڑا ہو تو اس کی طرف کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن گلاب کا پانی اگر ہو تو اس کی خوشبو جو ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمت کے ذریعے سے آپ کو لوگوں کو بلانا ہے، نمبر دو موعظۂ حسنہ کے ذریعے سے آپ کو لوگوں کو بلانا ہے، اور نمبر تین آپ کو جدال بھی اگر کرنا ہے تو جدال احسن کرنا ہے. مرحوم آیت اللہ محمد رضا مظفر کی بہت ہی عمدہ کتاب ہے منطق کے موضوع پر، کہ جو کورس کی کتاب کے طور پر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے، واقعاً بہت اچھی کتاب ہے، جس کا عرفی نام جو ہے بہت مشہور ہو گیا منطق مظفر. اس کے اندر انہوں نے اس کا تیسرا حصہ ہے، وہ احباب جو منطق سے ایز اے سبجیکٹ کچھ رغبت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے تین حصے بن جاتے ہیں، ایک حصہ تصورات کا ہے، دوسرا حصہ تصدیقات کا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا حصہ بنتا ہے جس میں صنعت خمس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. صنعت خمس کے اندر جو پہلی صنعت ہے وہ ہے برہان، اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں، تو برہان ہی کو انہوں نے حکمت سے تعبیر کیا. انہوں نے اس آیت کو وہاں پر پیش بھی کیا اور کہا کہ یہ حکمت سے مراد برہان ہے، حکمت سے مراد فلسفہ بھی بیان کیا گیا، حکمت سے مراد عقلی دلائل. گھوم پھر کے بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جہاں پر عقل کا بھرپور استعمال کیا جائے. یعنی اگر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ان لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے سے، تو یعنی آپ کیا استعمال کریں, آپ ان کے سامنے دلائل پیش کریں, ان دلائل کے ذریعے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تو یہ طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ مثلا عقلی ایک دلیل ہے وہ سامنے پیش کی جائے اور سننے والا جو ہے اس کے سامنے سے پرانداختہ ہو جائے, وہ سرنڈر کر دے, قبول کر لے, اور ایز اے ریزلٹ اس کے لیے وہ چیز بالکل روشن ہو جائے. دوسری چیز جس کو کہا گیا, میں بھی اس کی مزید وضاحت کچھ گزارش کرتا ہوں, اس کے بعد جو دوسری چیز کہی گئی وہ ہے موعظہ حسنہ. حسنہ پر تو ابھی ہم نے بات کی, موعظہ کا مطلب ہے وعظ کرنا, یعنی نصیحت کرنا, ایڈمونشنگ, ایک ایسا طریقہ کہ جو انسان کے دل میں جا کر گھر کر لے, ایک نصیحت. اگر آپ دیکھیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان دلائل سے عقلی طور پر مطمئن ہوتا ہے مگر اس کے دل میں وہ چیز جو ہے وہ گھر نہیں کر پاتی, یہ ہوتا ہے, یہ مشکل ہوتی ہے. اسی لیے کئی مرتبہ آپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں, جب آپ بچے کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو عقلی اعتبار سے تو آپ کی دلیل بہت واضح ہے کہ بیٹا اگر پڑھو گے لکھو گے تو بڑے آدمی بنو گے, تو وہ تو آپ نے ایک دفعہ سمجھا دیا ہے. اب اس کے بعد جو آپ نصیحت کر رہے ہیں تو نصیحت کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا عقلی اعتبار سے اس کے لیے کلیئر نہیں ہے؟ اس کے لیے عقلی اعتبار سے کلیئر ہے, یعنی ذہنی طور پر وہ جانتا ہے اس بات کو. اچھا بچے کو بھی چھوڑ دیجیے, آپ بڑوں کے اوپر آ جائیے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے, آپ سب سے ماشاء اللہ صاحبان ایمان یہاں پر تشریف فرما, صاحبان ایمان کے سامنے اگر یہ بات کی جائے کہ بھائی اللہ نے فجر کی نماز کو واجب کیا ہے, تو میں کون سی ایسی نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں؟ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, ہم بندے ہیں, مخلوق ہیں, ہم پر خدا کا حق ہے, ہم نے مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, اچھے کام کریں گے تو وہ راضی ہوگا, برے کام کریں گے تو وہ ناراض ہوگا. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ تو دو جمع دو چار والی باتیں ہیں کہ جو ہر صاحب ایمان کو پتہ ہے. مگر اب اس کے بعد میں سوال کروں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تو افراد نہیں ہوں گے, مگر کچھ ایسے افراد معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے, نماز ہی نہیں پڑھ پاتے. تو کیا عقلی اعتبار سے ان کے لیے کوئی کنفیوژن ہے؟ یعنی ان کو یہ نہیں پتہ کہ فجر کی نماز کا مطلب کیا ہے, یا ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ اللہ نے واجب کی ہے؟ اس میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو عقلی اعتبار سے تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں وہاں پر, ان کے لیے فہم کا ایشو نہیں ہے. مگر اب اس کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا داری کے معاملات کے اندر انوالو ہوتا ہے تو اس کی پرائیورٹی لسٹ جو عقلی اعتبار سے مرتب ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے, اور پھر اس کے بعد کہیں پر وہ اپنی عیاشیوں کو فوقیت دینے لگتا ہے, کہیں پر وہ اپنے کاروبار کو فوقیت دینے لگتا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہاں پر نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے, کہ جہاں پر تذکیر کی جائے, ذکر کیا جائے, ان کو یاد دہانی کی جائے. اس یاد دہانی کے مختلف انداز ہیں. اب یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم کی صفات آپ کے سامنے گنوائی تھیں, ان کے اندر ایک صفت تھی بشیر, کہ پیغمبر اکرم خوشخبری دینے والے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسری ایک صفت تھی وہ تھی کہ نذیر, کہ پیغمبر اکرم ڈرانے والے ہیں. تو یہ جو ڈرانا اور خوشخبری دینا ہے, یہ پہلے مرحلے میں اگر دلیل بنے تو بنے, شاید پہلے مرحلے میں نہ بنے, بلکہ اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے اس نصیحت کے ساتھ ہے کہ کیا تم مثلا اس بات کو پسند کرو گے کہ جہنم کا ایندھن تم کو بنا دیا جائے؟ اب ایک انسان جو ہے عقلی اعتبار سے جس چیز کو جانتا ہے, مگر اب اس کے دل کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دل سے سوچے کہ ایک طرف جنت کی یہ نعمتیں ہیں اور دوسری طرف جہنم کا یہ عذاب ہے, تو کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ کیا تم جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہو گے یا جہنم کا ایندھن بننا چاہو گے؟ اس کے ذریعے سے ہو کیا رہا ہے؟ ایک نصیحت ہو رہی ہے اور دل کے اندر گھسنے کی اور داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بات کو تم جانتے تو ہو مگر سمجھنے کی کوشش کرو, ہول ہارٹیڈلی اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرو. تو ہم جانتے ہیں کہ موعظے کا تعلق بنیادی طور پر عقلی دلیل سے نہیں ہوتا ہے, اس کا نصیحت سے تعلق ہوتا ہے, اس کا دل میں گھر کرنے سے تعلق ہوتا ہے. اگر آپ شیخ سعدی کے کلام کو دیکھیں تو وہ دلائل پر مبنی اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ زیادہ تر نصیحت پر مبنی ہے. بہت سی حکایتیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے, واقعات پیش کیے جاتے ہیں, پرانے زمانے کے اندر وہ ایک تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کا تعلق عقلی دلائل کے ساتھ نسبتاً کم ہوتا ہے, اس کا تعلق نصیحت کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسرا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے جدال احسن. جدال احسن کے اندر, جدال کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا, مباحثہ کرنا, یعنی ایک باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے, ایک ادھر سے بحث کر رہا ہے, دوسرا ادھر سے بحث کر رہا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے, لیگ پولنگ ہوتی ہے, کردار کشی ہوتی ہے, کہ کسی طریقے سے سامنے والے کو رسوا کر دیا جائے. یہ جدال جو ہے وہ جدال احسن تو نہیں ہوگا, یہ جدال غیر احسن ہوگا. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے سامنے والے کو خاموش کر دیا جائے, جو مناظرے کے اندر ہوتا ہے کہ اسقاط خصم کیا جائے, یعنی سامنے والے کو خاموش کر دو, کسی طرح سے اس کے منہ میں لگام ڈال دو, اس کو چپ کرا دو. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہیلدی کبھی بھی نہیں ہوتی. پروردگار عالم نے بھی جو بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن, اے حبیب ان سے جدال کریں مگر جدال بھی ہو جدال احسن. سامنے والا یہ فیل نہ کرے, افینڈڈ فیل نہ کرے کہ جیسے اس کے اوپر چڑھائی کی جا رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کو ذلیل کر دیا جائے, اس کو رسوا کر دیا جائے, کہ یہ مقصد نہ ہو. مقصد یہ ہو کہ اس کے اندر بھی افہام و تفہیم ہو, کہ تم سمجھو تو صحیح کہ ہمارا مطلب اور مقصود ہے کیا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بالکل آنا چاہیے کہ جو پہلا طریقہ بیان کیا گیا اور یہ تیسرا طریقہ بیان کیا گیا, ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ پہلا طریقہ بھی تو وہی تھا کہ دلیل دی جائے, اور یہ جو تیسرا طریقہ ہے اس کے اندر بھی بحث کی جائے مگر بحث اچھے طریقے سے کی جائے. دیکھیے برادران عزیز, فرق ہے اور بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب آپ جدال کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کامن ڈینومینیٹر ہوتا ہے کہ جہاں سے بات کو آغاز کیا جا سکے. یعنی سامنے والا اور آپ جب کسی موضوع کے اوپر ڈبیٹ کریں گے تو اس ڈبیٹ کے اندر کوئی ایسا نقطہ تو ہو کہ جہاں سے آپ اس کو کنونس کرنے کے لیے شروع کر سکیں. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کبھی چین کو اوپر لا کر بند کرنا چاہتے ہیں, جیکٹ پہنتے ہیں اور چین کو اوپر لا کر بند کرنا چاہتے ہیں, زپ لگانا چاہتے ہیں, تو نیچے کہیں تو اس کو ملنا چاہیے تاکہ پھر یہ اوپر آ سکے. آپ ڈائریکٹ اوپر لانا چاہیں گے تو اوپر نہیں آئے گی وہ زپ, لیکن یہ ہے کہ نیچے کہیں پر تو اس کا کوئی کامن ڈینومینیٹر ہو, کہیں کامن پوائنٹ تو کہ جہاں پر اس کو ملائیے پھر اس کو اوپر لے کر آئیے. میں سادی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بات مجھے بتائیے کہ جو نصارۂ نجران آئے تھے, نصارۂ نجران کے سامنے پیغمبر اکرم نے ایک گفتگو کی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں. یہ سورہ آل عمران کی جو ابتدائی 64, 65, 70 کے قریب آیتیں ہیں, یہ سب اسی کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں جو موبائلے کا کانٹیکسٹ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کا ایک آبجیکشن ہے, وہ آبجیکشن یہ ہے کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اگر ان کا باپ ہے تو آپ بتا دیجئے, اور اگر باپ نہیں ہے تو پھر مان لیجئے کہ خدا ان کا باپ ہے. یہ ان کا ایک اعتراض کہہ لیجئے, یہ ان کی دلیل کہہ لیجئے, یہ ان کا پوائنٹ ہے. اس موقع پر قرآن مجید نے کیا جواب دیا؟ قل, اے حبیب ان سے کہیے کہ انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم, کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد کہا کن, ہو جا, اور وہ ہو گئے. وہ خدا جو بغیر باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, وہ تنہا ماں سے عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ ہے قرآن کا پوائنٹ, یہ قرآن نے دلیل دی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو اس وقت ہماری بحث چل رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ دلیل عیسائیوں کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اگر وہ آدم علیہ السلام کو نہ مان رہے ہوتے تو ان کے سامنے یہ والی بات بیان نہیں کی جا سکتی تھی. چونکہ آدم علیہ السلام ایک ایسا کامن ڈینومینیٹر بنتا ہے, ایک ایسا مشترکہ نقطہ بنتا ہے کہ جس کو مسلمان بھی مان رہے تھے اور جس کو عیسائی بھی مان رہے تھے. لہذا یہاں سے بات کو شروع کیا گیا اور لے جایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ ہے جدال احسن, کہ سامنے کسی کو کریکٹر اسیسینیشن کا بھی خطرہ محسوس نہ ہو. ورنہ تو بڑے رقیق جملے کہے جا سکتے تھے. اگر آپ اندازہ کریں کہ باپ کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہو تو پھر اس کے بعد بہت سی ایسی باتیں کہی جا سکتی تھیں کہ جس کے نتیجے میں سامنے والا آفینڈڈ فیل کرتا ہے. اسلام نے یہ نہیں کیا, قرآن نے یہ نہیں کیا. قرآن نے کہا کہ یہ بات کرو کہ آدم کو تم مانتے ہو؟ کہ ہاں. کہ آدم کی ماں تھی؟ نہیں. آدم کے باپ تھے؟ نہیں. کس نے پیدا کیا؟ خدا نے پیدا کیا. وہ خدا جو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, تو پھر وہ عیسیٰ کو تنہا ماں سے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ ہے سوال, جس کے ذریعے سے سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کیا گیا اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دیا گیا. اگر اس کے بعد بھی وہ قبول نہیں کرتے تو آپ دیکھیے مباہلہ کی بات کر دی گئی. اب یہاں سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ جناب عالی, جدال احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی قسم کی سبکی کا احساس اس طرح سے نہ کروانا کہ وہ آفینڈڈ فیل کرے, لیکن بات بھی پوری ہو جائے اور ایک ایسے نقطے سے بات کو شروع کیا جائے کہ جو سامنے والے کے لیے ایگریڈ اپون نقطۂ مشترک, نقطۂ متفق علیہ بن جائے. یہ ہے جدال. لیکن جب آپ برہان کی بات کرتے ہیں تو برہان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ کسی مشترک نقطے پر نہ ہو, لیکن آپ بات ایسی کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سامنے والے کو کنونس ہونا پڑے, اگر وہ ذہن سلیم رکھتا ہے, اگر واقعا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو پھر اس کے سامنے بات کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ اس کے لیے عقل کی روشنی میں اس کو قبول کرنا آسان ہو جائے. اگر عقل آپ کے اور اس کے درمیان مشترک نقطہ نہیں بنتا, تو پھر تو کوئی مشترک نقطہ بن ہی نہیں سکتا. غور فرمائیے گا کہ سامنے والا عقل رکھتا ہے اور آپ بھی عقل رکھتے ہیں, اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں عقلی ترازو کے اوپر, عقلی میزان کے اوپر ایک دلیل پیش کرتا ہوں, تم بھی اس پر غور کرو, میں بھی اس پر غور کرتا ہوں, اور پھر دیکھو کہ کیا ہماری بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اس میں بھی اسلام جو اپروچ اختیار کرتا ہے, وہ آپ قرآن میں دیکھیے گا, قرآن پہلے قابل سماعت بناتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سامنے والے کو قابل سماعت تو بناؤ, اگر وہ بالکل ہی تم سے دور ہو گیا اور تمہاری بات ہی نہیں سنے گا, تو تم اپنی بات پیش کس کے سامنے کرو گے؟ وہ جو ذمہ داری ہے رسول کی کہ بلاغ مبین ہونا چاہیے, تو بلاغ مبین تو اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے والا قابل سماعت بن جائے. ہاں اگر وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو پھر ایک الگ بات ہے, وہ ابو لہب والے کیس کی بات نہیں ہو رہی, ابو جہل والے کیس کی بات نہیں ہو رہی ہے, مگر اکثر افراد ابو جہل نہیں ہوتے ہیں, اکثر افراد ابو لہب نہیں ہوتے ہیں, اکثر افراد وہ ہوتے ہیں جو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اگر ان کو متوجہ کر دیا جائے, اگر ان کو متوجہ کر دیا جائے وہ سوچنے سمجھنے والے بن جاتے ہیں. تو اب اس کے بعد آپ دیکھیے, مثلا ایک عقلی دلیل کے حوالے سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. عقلی دلیل کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ لازمی طور پر آپ ارسطو اور فلسفیانہ اور افلاطون کی باتیں کرنا ان کے سامنے شروع کر دیں, یہ مقصد نہیں ہوتا. اصطلاحات کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو سامنے والا ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ دور چلا جائے, وہ کہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں مگر میرے کام کی یہ بات نہیں ہے. عقلی دلیل سے مراد یہ ہے کہ جس کو ایک عام انسان بھی سمجھ سکے. مثلا میں آپ کے سامنے اگر موٹے موٹے الفاظ استعمال کروں جو کتابوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں, مولانا بھی تشریف فرمائے وہ تائید کریں گے, برہان نظم چیز الگ انداز سے بھی بیان کی جا سکتی ہے, مگر برہان نظم یہ خود ایک موٹا لفظ ہو گیا. برہان تمانو دلیل ما بہل امتیاز و ما بہل اشتراک, یہ سارے الفاظ وہ ہیں کہ جس کو اگر ہم نوجوانوں کے سامنے پیش کریں تو ظاہر ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ مولانا یہ باتیں آپ کے لیے ٹھیک ہے, ہمارے لیے ان کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب اسلام کہتا ہے کہ عقلی دلیل, تو اس کے اندر بنیادی ترین کیا چیز ہمارے سامنے پیش کی گئی؟ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ, حضور کے سامنے ایک بات کوٹ کی گئی, پیغمبر اکرم مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا اخلاق, رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کے رسول کہہ کہا نہیں لگایا کرتے تھے, یہ پیغمبر اکرم کی سیرت میں نہیں ہے. پیغمبر اکرم مسکرایا کرتے تھے, لیکن مسکراہٹ ایسی بہت کم ہمیں ملتی ہے کہ اتنا واضح مسکرا رہے ہوں کہ ان کے دانت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں. تو پیغمبر اکرم نے یہ کب کیا؟ جب پیغمبر اکرم کے سامنے ایک بوڑھی عورت کی دلیل پیش کی گئی. بوڑھی عورت کو عربی کے اندر کہتے ہیں عجوزہ, یہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے. پیغمبر اکرم نے ایک تبصرہ کیا مسکراتے ہوئے اور کہا علیکم بدین العجائز, کہ بھائی اتنا دین تو تم سب کے پاس ہونا چاہیے جتنا اس بوڑھی عورت کے پاس دین موجود ہے. اب یہ کیا ہوا؟ اس بوڑھی عورت نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ اس بوڑھی عورت کے سامنے کسی نے سوال کیا کہ بی بی کیا تم بھی خدا کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل میں خدا کو مانتی ہوں. کیا کر رہی تھی وہ؟ چرخہ چلا رہی تھی. تو اسے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ جو عقلی دلیل کی میں بات آپ سے کر رہا تھا, کہ کیا تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے کہ جس سے تم نے خدا کو پہچانا؟ کہا کہ ہاں بالکل میرے پاس دلیل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہ یہ میرا چرخہ, کہ یہ میری دلیل ہے. کہا اس کے اندر کیا دلیل ہے؟ یہ تو تم چلا رہی ہو. کہا کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ یہ اتنا سا چرخہ میں چلاتی ہوں چلتا ہے, میں روک دیتی ہوں رک جاتا ہے, تو یہ اتنا چرخہ تو چلانے والے کے بغیر چلتا نہیں, تو پوری کائنات کے چلانے والے کے بغیر چل رہی ہے. اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اس کے اندر کون سا فلسفہ, اس کے اندر کون سا برہان کا لفظ اور موٹے موٹے الفاظ, کچھ بھی استعمال نہیں ہوئے. لیکن بات وہی تھی کہ جو اس نے انتہائی سادگی کے ساتھ بیان کر دی, پیغمبر اکرم نے اس کو انڈوز بھی کر دیا, پیغمبر اکرم نے تائید بھی کر دی اور کہا کہ علیکم بدین العجائز, ارے اتنا دین تو تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ جتنا اس بوڑھی عورت کے پاس دین موجود ہے, اتنا تو وہ بھی سمجھتی ہے تو اتنا کم سے کم تم کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. اب آئیے امیر المومنین کی بارگاہ میں چلیں. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر مولا نے ایک وصیت کے اندر اس چیز کو سمجھایا, توحید سمجھا رہے ہیں امیر المومنین. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ چیز کہ جس کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ باہر ٹھیلے والے کو, رکشہ والے کو, بس والے کو, کنڈکٹر کو, کسی مزدور کو سمجھانا چاہیں تو اس کو بھی سمجھ میں آئے. موٹے الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اور اس کا حق ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دے اس گراؤنڈ کے اوپر. مگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے. امیر المومنین سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی انبیاء آئے آدم سے لے کر خاتم تک ان سب نے ایک خدا کی بات کی ہے. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی نبی بھیجتا. اس کا نبی نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے, ایک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اب آپ غور کیجئے یہ بات تو بالکل سادی ہے اور بالکل سامنے کی ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں ان سب نے دو خداؤں کی بات کی, 20 خداؤں کی بات کی, 25 خداؤں کی بات کی, کتنے خداؤں کی بات کی, سب نے ایک خدا کی بات کی. کیا اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے؟ جواب جی ہاں, سب کا اتفاق ہے. اگر سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے تو پھر اس کے بعد ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ دوسرا خدا ہے. ہم فرض کرتے ہیں, فرض محال تو محال نہیں ہے نا, ہم فرض کرتے ہیں کہ دوسرا خدا ہے. تو وہ دوسرا خدا ہے تو یہ کیسا دوسرا خدا ہے کہ اس کی خدائی کو چیلنج کیا جا رہا ہے جب وہ ایک خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہی خدا ہوں, میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, اور وہ مسلسل اپنے نبی بھیج بھی رہا ہے. تو یہ دوسرا خدا کیا ہے؟ کیا وہ عاجز ہو گیا ہے یا وہ اپنے لٹنے کے اوپر خوش ہے؟ اگر وہ اپنے لٹنے کے اوپر خوش ہے تو اب وہ خدا نہیں ہے, اور اگر وہ عاجز ہے کسی نبی کو بھیجنے سے تو عاجز جو ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے امیر المومنین کی بیان کردہ دلیل کہ جو واقعی سمجھ میں آنے والی. اگر آپ اس کے اندر گہرائی کے اندر اتریں تو پوری کتاب ہے, لیکن اگر سامنے دیکھیں تو واقعی بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا وہ بھی نبی بھیجتا, اور اس کا نبی نہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ورنہ اس کی خدائی کو تو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اس کے سوا, ایک کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں. یہ باتیں ہو گئیں برادران عزیز. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا, موعظہ حسنہ جس کو ہم نے کہا, اسی کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے جس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اخلاق کے ذریعے سے نصیحت کرنا, زبان کے ذریعے سے نصیحت ہوتی ہے, عمل کے ذریعے سے نصیحت ہوتی ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ میرے مخاطب میرے نوجوان دوست ہیں, مجھے ایک بات بتائیے, ان تینوں کے اندر سب سے زیادہ افیکٹو کون ہے؟ ایک طرف ہمیں ملا حکمت کا راستہ, برہان, دلیل. تیسرا راستہ جو جدال احسن, کہ جس کے اندر بحث کی جائے مگر ایسے بحث کی جائے کہ سامنے والے کو آفینڈیڈ فیل نہ ہو اور بات پہنچ بھی جائے, کامن ڈینومینیٹر, اور اسے بات شروع کر دی جائے, بہت اچھی بات. درمیان والا حصہ اخلاق, نصیحت, اچھے طریقے سے سامنے والے کے دل میں اترنے کی کوشش کرنا, ان تین کے اندر سب سے افیکٹو کون ہے؟ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دلیل, بحث, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ واقعاً بہت امپورٹنٹ ہے, مجھے ان کی امپورٹنس سے انکار نہیں ہے, مگر یقین جانیے برادران عزیز کہ جتنا افیکٹو, جتنا زیادہ امپیکٹ اخلاق کا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کا امپیکٹ نہیں ہوتا. یعنی دلیل جو ہے وہ عقل کو کنونس کرتی ہے, بالکل صحیح بات ہے. جدال احسن اس کے اندر بھی مقصد ہے سامنے والے کی عقل کو ایڈریس کرنا, مگر جس چیز کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ برہان بھی نہیں ہے, وہ جدال احسن بھی نہیں ہے, وہ یہی درمیان والی چیز ہے جس کو آپ اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں, موعظہ حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے صرف دو واقعات عرض کروں گا اور پھر ہم منزل مصائب سے قریب ہو جائیں. مجھے ایک بات بتائیے, پیغمبر اکرم کی زندگی کا بہت مشہور واقعہ, بہت ہی مشہور واقعہ, یعنی سیرت رسول کے بدیہیات میں جن کو شمار کیا جاتا ہے, یعنی آپ سب کے حافظے کے اندر یہ محفوظ ہوگا کہ پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ, ہجرت سے پہلے کا زمانہ, پیغمبر اکرم اپنے گھر سے نکلتے ہیں. آپ میں سے کتنے احباب ہیں کہ جنہوں نے محلہ بنی ہاشم کی زیارت کی ہوگی مکہ مکرمہ میں, پروردگار عالم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہاں پر پیغمبر اکرم اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے کہیں جانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت پیغمبر اکرم کے اوپر خس و خاشاک, کچرا, غلازت ڈال دیا کرتی تھی. سب کے ذہن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا؟ علامہ سید علی نقی صاحب, نقن صاحب علی اللہ مقامہ, وہ بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں, یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے, جب پیغمبر اکرم وہاں سے نکلتے ہیں وہ یہی کرتی ہے, اوپر سے خس و خاشاک ڈال دیتی ہے. پیغمبر اکرم کیا کر رہے ہیں ریئیکشن میں؟ نقن صاحب کا تبصرہ یہ ہے کہ نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں, نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہتے. پیغمبر اکرم بہت جلدی ریئیکٹ نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر وقت سے پہلے ریئیکشن شو کر دیا جائے تو اپنے ریئیکشن کو ضائع کرنا ہے, اپنے ریئیکشن کو ضائع کرنا ہے. پھل اگر آپ وقت سے پہلے توڑ لیں گے تو وہ کچا ہوگا, اگر وہ پک گیا اس کے بعد بھی آپ نے نہیں توڑا اور پھر لیٹ توڑا تو وہ سڑ جائے گا. صحیح وقت پر اس کو توڑنا یہ خود اپنی جگہ پر ایک آرٹ ہے, یہ خود اپنی جگہ پر ایک فن ہے. پیغمبر اکرم نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ بوڑھی عورت کچرا نہیں ڈالتی ہے تو پیغمبر اکرم سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایک بزرگ خاتون ہوا کرتی تھی کہ جو ہم پر کچرا ڈالا کرتی تھی, وہ آج دکھ نہیں رہی. تو پیغمبر اکرم تو ایسے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے وہ راستے میں پھول لے کر کھڑی ہوتی تھی, کہ پیغمبر اکرم کو نظر نہیں آئی ہے. تو پیغمبر اکرم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ نظر نہیں آ رہی, کہاں گئی وہ, ہمیشہ تو ہمارا استقبال کیا کرتی تھی. نہیں, پھول تو لے کر نہیں کھڑی ہوتی تھی, وہ تو کچرا ڈالتی تھی خاص و خاصا. کسی نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول وہ آج کل بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس حرکت کو کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتی ہے. پیغمبر اکرم نے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح پریسائسلی اس کا گھر کہاں پر ہے. بتایا پیغمبر اکرم اس کے گھر پر چلے گئے, دستک دی, اجازت لی اور پھر گھر کے اندر داخل ہوئے. اور اب اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر آ رہے ہیں, تھی تو بوڑھی عورت اپنے حساب سے سوچ رہی تھی. تو فکر ہرکس بقدر ہمت اس, ہر ایک انسان اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے, ہر ایک کی فکر جو جتنی تو ٹپکے گا وہی ظرف سے جو ظرف میں ہوگا. تو اس خاتون نے وہیں سے کہا, آج آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ جب میں بیمار ہوں, یعنی جانتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہوا تو ہے کہ بدلہ تو ڈیو ہے, لینا تو چاہیے ان کو بدلہ. آج آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ جب میں بیمار ہوں, کچھ کر بھی نہیں سکتی تو آج بدلہ لینے کے لیے آئے. پیغمبر اکرم نے جواب کیا دیا. پیغمبر اکرم کہتے ہیں نہیں کنیز خدا, نہیں اے کنیز خدا. کنیز خدا, مجھے پتہ چلا کہ تو بیمار ہے تو میں تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں, میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. کیا یہ مسلمان تھی؟ جواب جی نہیں. کیا یہ مومنہ تھی؟ جواب جی نہیں. تو حق کے ایمان کی وجہ سے تو عیادت کرنے نہیں آئے. مسلمان نہیں تھی تو حق کے اسلام کی وجہ سے تو عیادت کرنے نہیں آئے. جب پیغمبر اکرم مخاطب کر رہے ہیں تو وہ وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. اے کنیز خدا, کہ کچھ بھی نہ ہو تو اللہ کی بندی تو ہے, بہرحال مجھے پتہ چلا کہ تو بیمار ہے تو یہ حق انسانیت ہے کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تیری طبیعت پوچھنے کے لیے تیرے پاس آؤں. اب پیغمبر اکرم تو اس کی طبیعت پوچھ کر جانا چاہتے ہیں کہ خیریت سے ہو, اللہ تمہیں شفا دے, یہی باتیں بولیں گے اور کیا بولیں گے. اور اس موقع پر وہ کہتی ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے دین میں داخل کیسے ہوا جاتا ہے. اب وہ کلمہ پڑھتی ہے, کلمے کا اظہار کرتی, جو بھی کرتی ہے, مگر مسلمان ہو جاتی ہے. میرا آپ سے سادہ سا سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ اب پیغمبر اکرم نے کون سی دلیل اس کے سامنے پیش کی تھی؟ کوئی برہان, کوئی دلیل, کوئی جدال احسن, کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان کا اخلاق امپیکٹ ڈالتا ہے وہ کوئی دوسری دلیل امپیکٹ نہیں ڈال سکتی. اب میں آپ کے سامنے ایک دوسری بات رکھتا ہوں جو میں نے عرض کیا تھا کہ دو واقعات اور اس کے ساتھ بات کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں. دیکھیے برادران عزیز, آپ غور فرمائیے, پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے گئے اور سالوں گزر گئے. امیر المومنین کا ظاہری زمانہ خلافت ہے اور امیر المومنین کوفہ سے کسی کام سے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. یہ زمانہ وہ تو نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی روانہ ہو رہا ہو تو ٹویٹ کرے یا فیس بک کے اوپر اپڈیٹ ڈال دے یا مثلا واٹس ایپ کے ذریعے سے منتشر کر دے اپنی تفصیلات سفر کی, کچھ بھی نہیں. بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت حاکم جو ہمارا ہے اس کا نام تو سنا ہے مگر اس کی شکل کیا ہے, دے ڈونٹ نو, ان کو نہیں معلوم. امیر المومنین کسی کام سے کوفہ سے باہر آ گئے. آن دا وے بیک, جب وہ جا رہے تھے کوفہ واپس, تو ایک یہودی امیر المومنین کا ہم سفر ہو گیا. اب جیسے ہی وہ یہودی ہم سفر ہوا تو ہمارا تو پہلا کام کیا ہوتا, بارز معذرت, کہ ہم تو کہتے ہیں مرد آباد اسرائیل, دو پتھر اس کو مارتے اور اس کو وہیں پہ ختم کرتے. اسرائیل بے شک مرد آباد, یعنی کوئی یہاں سے کوئی دوسرا شوشہ لے کے نہ چلا جائے کہ میں اسرائیل کے مرد آباد کہنے کے مخالف ہوں, نہیں قطعاً نہیں, وہ تو بہت ہی بڑا ظالم ہے, بے شک وہ مرد آباد, مگر کیا ہر یہودی اسرائیل ہے؟ ایک سوال تو ہے نا, جو خود قرآن مجید کہتا ہے کہ لیسو سواان, یہ سب کے سب ایک برابر نہیں ہیں, تو ہم نے تو ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہوا ہے یہ رانگ ہے. ایک ہے ملیریا کا مریض اور ایک ہے ملیریا پھیلانے والا مچھر, ان دونوں کو الگ الگ انداز سے ڈیل کیا جاتا ہے. مچھر کو مارا جاتا ہے, مریض کا علاج کیا جاتا ہے. اب وہ بیچارہ جو یہودی ہے, ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ جو یہودی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو بنانے والا وہی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. خود یو کے اندر بہت سے یہودی ہیں جو بیت المقدس کی جو رہائی کے لیے جو ریلی نکالی جاتی ہے یوم القدس, اس کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں باقاعدہ, اور وہ لگاتے ہیں عنوان کہ جیوز یس اینڈ زائونسٹ نو, کہ ہم یہودی ہیں سہونی نہیں ہیں. تو اب اس کو رکھیے ایک طرف, میں اس بحث کو لمبا نہیں کر رہا, واپس آئیے اس طرف آئیے. امیر المومنین آن دا وے بیک ٹو کوفہ, راستے میں ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی اور امیر المومنین اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. مولا کائنات اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی نہیں کرا رہا, یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ انٹروڈیوس کب کروایا جاتا ہے, کیا ضروری ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر ہی اپنا وہ تعارف پیش کر دیا جائے کہ جس کے بعد سامنے والا اپنے دل کی بات بھی بیان نہ کر سکے؟ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے, آپ اپنا تعارف کروائیے, مگر کیا ضرورت ہے کہ تعارف اس انداز سے ہو کہ سامنے والا اتنا زیادہ انڈر پریشر آ جائے کہ وہ اپنے دل کی بات ہی نہ بیان کر سکے؟ یہ مناسب نہیں ہے. امیر المومنین نے اپنا وہ تعارف کروایا کہ جس کے بعد گفتگو آگے بڑھ سکے. باتیں ہو رہی, یہاں تک کہ وہ جگہ آ گئی کہ جہاں سے راستے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, یہ کوفہ کا راستہ, یہ وہ راستہ کہ جو یہودی کی منزل ہے. جیسے ہی خدا حافظی ہو گئی اور الگ الگ ہو گئے تو اس یہودی نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اس نے مڑ کر دیکھا, امیر المومنین نظر آئے. اس نے کہا شاید آپ بھول گئے, آپ کا کوفہ کا راستہ تھا وہ اس طرف جاتا ہے. اب علی اس کو کیسے بتائیں کہ میں تو وہ ہوں کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, میں راستہ بھولنے کا کیا مطلب, راستہ کیوں بھول جاؤں گا, راستوں سے واقف ہوں. امیر المومنین کوئی بات نہیں کہتے, کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کوفے کا راستہ وہی ہے. کہا پھر آپ وہاں کیوں نہیں گئے, ہم تو خدا حافظی کر چکا. کہ نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ جس رسول کو ہم رسول مانتے ہیں ان کی ایک تعلیم ہے کہ جب ایک انسان کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس مسافرت کی وجہ سے ایک مسافر کا دوسرے مسافر کے اوپر ایک حق آ جاتا ہے. میں اس حق کی ادائیگی کے لیے چاہتا تھا کہ راستہ تو میرا وہ ہے, مگر کچھ دیر کے لیے تمہارے ساتھ اور زیادہ مشایعت کروں, تمہیں ایک کمپنی دوں, پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں, بس یہ میرا مقصد تھا اور کچھ نہیں تھا, بس میں جا رہا ہوں. کہا کہ نہیں نہیں, اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا, اب وہ یہودی روک رہا ہے, اب آپ لمبی چوڑی اس کے سامنے تقریر کر رہے ہیں, اٹس آف نو یوز. یہ ہے امیر المومنین کا کردار. اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جو اسلام پھیلا ہے وہ رسول اللہ کی انہی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے, یہ جو اخلاقیات کے حوالے سے انہوں نے دی ہے. اب مجھے بتائیے کہ دین اسلام کے اندر داخل کیسے ہوا جاتا ہے. سوال سادہ سا اتنا ہے کہ امیر المومنین نے کون سی دلیل اس کے سامنے پیش کی تھی؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں دی. دلیل اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ, اس میں کوئی شک نہیں. دلائل کا اپنا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس کو اسلام پریزنٹ کرتا ہے, قرآن ان کے اوپر گفتگو کرتا ہے, نہج البلاغہ میں اس پر بات کی گئی ہے, علم کلام کی مستقل کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں. مگر برادران عزیز, آپ اطمینان رکھیے, جو دین پھیلتا ہے نا وہ دلائل سے کم پھیلتا ہے, اخلاق سے زیادہ پھیلتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کمزور دلیل کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. عیسائیت نے, کرسچینٹی نے, جو مغربی دنیا کے اندر, افریقہ کے اندر, دوسرے مقامات پر جو اپنے آپ کو پینیٹریٹ کروایا ہے, تو دلائل کے اعتبار سے تو وہ لوگ بہت کمزور ہیں. یعنی بلیو می, اسلام, قرآن دلیل کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. مجھے اکثر یاد آتا ہے افریقہ کے اندر, میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا وقت میں نے شاید زیادہ آپ کا لے لیا, دو چار منٹ اور بھی لے لیتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نیروبی کینیا, وہاں پر سالہ پیشتر ماہ رمضان میں جانے کا اتفاق ہوا تھا اور وہاں پر ایک مدرسہ تھا, اچھا اسٹینڈرڈ کا مدرسہ تھا, اس کو وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا, اگر میں غلطی نہیں کر رہا شاید رسول اکرم اکیڈمی نام تھا, کیا نام تھا, اس طرح کا کوئی نام تھا. تو وہاں پر میں نے دیکھا شیعہ مدرسہ, اس مدرسے کے اندر ایک کالا جو وہاں کا لوکل بلیک افریقن جو کنورٹڈ شیعہ تھا وہ کلاسز لے رہا تھا. ہی واز ویری گڈ ایٹ انگلش, انگریزی اس کی بہت اچھی تھی, شاندار تھی, عربی بھی وہ جانتا تھا اور اپنی لوکل لینگویج جو سویلی وہ لوگ بولتے ہیں اس کے اندر بھی وہ فلوئنٹ تھا, وہ تو اس کی زبان تھی خود کی. تو میں نے اس سے سوال کیا, یہ تو میں نے خود اس سے پوچھا کہ مجھے آپ بتائیں گے کہ تبلیغ کے اعتبار سے, دین کی ترویج کے اعتبار سے کرسچنز کہاں پر ہیں, سنی کہاں پر ہیں اور شیعہ کہاں پر ہیں. سوال تو بڑا واضح ہے کہ وہ تبلیغ کے اعتبار سے, پھر وہ ہو نہ ہو ان کی مرضی ہے, لیکن ہماری کوششوں کے اعتبار سے جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ کہاں آپ کو لگتی ہے, کرسچنز, سنی اور شیعہ؟ تو اس نے کہا اگر کرسچنز 100 پر ہیں تو اس کے آدھے پر سنی ہے اور جہاں پر سنی ہے اس کے آدھے پر شیعہ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا وہ خاص وجہ؟ کہ وجہ تو بہت واضح ہے, مطلب کیا وجہ آپ سمجھائیں. تو اسے کہا کہ دلائل کو آپ چھوڑ دیجیے, آرگومنٹس کو آپ چھوڑ دیجیے, اس میں آپ لوگ بہت, ہم جو شیعہ وہ بہت تگڑے ہیں, ہم بہت مضبوط ہیں, مگر معاملہ سارا یہ ہے کہ وہ ہے بھوکا, اس کے پاس کھانا نہیں ہے, آپ اس کو روٹی دے نہیں رہے, آپ اس کو دودھ پلا نہیں رہے, وہ بیمار ہے, آپ اس کو دوا دے نہیں رہے. آپ ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں دین کی تبلیغ سے. جب کرسچن مشنری آتی ہے تو وہ پہلے وہاں پر ہسپتال تعمیر کرتی ہے, ہسپتال نہ ہو سکے تو کلینک تعمیر کرتی ہے, اس کو وہاں پر مفت علاج فراہم کرتی ہے, اس کے بچوں کے لیے اسکول تعمیر کرتی ہے, پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر تعمیر کرتی ہے, اس کو کھیل کود کے لیے جگہ دیتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو کچھ کہنا نہیں پڑتا, وہ دلائل کی ساری کمزوری کو اگنور کر دیتا ہے اور کرسچینٹی کو قبول کر لیتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں تو کرتے نہیں ہیں اور ڈائریکٹ وی اسٹارٹ شاؤٹنگ کم ٹو اسلام, کم ٹو اسلام, کم ٹو اسلام, ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو انٹر ٹو اسلام؟ تو اسلام کیسے قبول کرے گا؟ قاد الفقر یکون کفرن, یہ جو فقر ہے, پیٹ کی بھوک جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. جب آپ اس کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, خدا کے واسطے کوئی پریکٹیکل بات بھی تو ہونی چاہیے. جب اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے, وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے, وہ گھر جاتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتا ہے, اس میں آپ اس کو دلائل کی تو ڈھیر لگا دیجیے, تو وہ دلائل کے ڈھیر سے کوئی بھوک تو نہیں مٹنے والی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیوں اسلام اتنی بات کرتا ہے, کیوں اتنا اصرار کرتا ہے اس بات کے اوپر, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. دیکھیے برادران عزیز, میں ایک طالب علم ہوں, نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا نہ میں کبھی دعویٰ کروں گا, بہرحال ایک طالب علم ہوں. قرآن کو میں نے بھی پڑھا ہے, نہج البلاغہ کو بھی دیکھا ہے, احادیث کے متون سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہوں, دیکھی ہیں کتابیں, کچھ نہ کچھ پڑھی ہیں, دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی کچھ نہ کچھ دیکھی ہیں. میں آپ سے واضح عرض کرتا ہوں کہ جو بہت بڑی بڑی لمبی چوڑی فلاسفیکل باتیں ہیں نا, یقین جانیے کہ ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, مگر جب آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے, بہت زیادہ. آپ کس کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, چھٹے امام رات کو نکلا کرتے تھے روٹیوں کا تھیلا لے کر, چوتھے امام نکلا کرتے تھے روٹیوں کا تھیلا لے کر, بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ میں کون, بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے, مگر وہ جس کے گھر میں روٹی پہنچ رہی ہے نا, اس کے دل میں وہ سافٹ کارنر ایجاد ہو جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایمانداری کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں, اگر ہم نے اپنے معاشروں کے اندر صرف اتنا ہی کیا ہوتا جو ہے بہت سی جگہوں پر, ایسا نہیں کہ نہیں, لیکن اور زیادہ اس کو پھیلانے کی ضرورت, کہ مثلا ہم اپنے نیاز اور دسترخوان جو ہیں اس کو اور زیادہ وسیع کر کے غیروں کو بھی اس کے اوپر آنے کی باقاعدہ دعوت دیں. ہم آپ کو مجلس سننے کا نہیں کہہ رہے, ہم آپ کو صرف کھانا کھانے کا کہہ رہے ہیں. پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر کھانا کھلایا تھا یا تقریر پہلے کی تھی؟ انہوں نے کھانا کھلایا تھا, کھانا کھا لو, پھر باتیں سننی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سننی ہے تو کوئی بات نہیں, سیکنڈ ٹائم پھر تم کو دعوت دیں گے. آپ غور فرمائیے, بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے, بہت سیدھی سیدھی اپروچ ہے. اگر صرف اتنا بھی ہو جاتا نا, ہم نے پاکستان کے اندر, شہر کراچی کے اندر, دوسرے علاقوں کے اندر ایک بہت بڑی غلطی کی, ہم نے دشمن بنانے میں جلدی کی. ہم کیوں اس بات کو تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جتنے افراد ہیں وہ سب کے سب اہل بیت کے دشمن ہیں؟ کیوں؟ کچھ ہوں گے جو ناسبی ہیں, ان کو آپ نظر انداز کر دیجیے, ہم ان کو نظر انداز کر دیں, اگنور کر دیں, مگر جو اکثر افراد ہیں وہ دشمن اہل بیت نہیں ہیں, فار گاڈ سے وہ آل محمد کے دشمن نہیں ہیں. تو کیا ہم نے کوئی وظیفہ پالا ہوا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ ہمارے کو دشمن اہل بیت ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹیں گے؟ پیغمبر اکرم نے یہ کام نہیں کیا تھا. وہ جو پکے پکے بت پرست تھے, وہ پکے پکے مشرک تھے, ان کو بھی پیغمبر اکرم کھانا کھلایا کرتے تھے. پیغمبر اکرم ان کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے, بات کرتے تھے, ان سے ڈسکس کرتے تھے, ان کو انگیج کرتے تھے, نیگوشیٹ کرتے تھے ان سے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اگر پھر وہ قبول نہ کرے, نہ کرے کوئی بات نہیں, جب اللہ کے رسول کی ذمہ داری بلاغ مبین سے زیادہ نہیں ہے تو برادران عزیز آپ کی اور میری ذمہ داری اس سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان یا مومن بنانے کے ذمہ دار نہ آج ہیں نہ قیامت تک ہوں گے. یہ جتنے بھی مبلغین ہیں ان کے لیے واقعاً بنیادی گائیڈ لائن ہے کہ ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کسی کو کان سے پکڑ کر محب اہل بیت بنائیں, کان سے پکڑ کر شیعہ بنائیں, کان سے پکڑ کر عزادار بنائیں. یہ ہمارا جواب نہیں ہے. ہم اپنا کردار ایسا پیش کریں ان کے سامنے کہ ان کو لگے کہ ہاں واقعاً یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں. یہ اگر ان کے ذہن میں تصور آ جائے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک کام وہ ہے کہ جو ہم اپنے امام باڑے کے اندر کرتے ہیں بہت اچھا ہے, اس کو ہونا چاہیے, مگر ایک کام وہ ہے کہ جو بازار میں ہونا چاہیے, ایک وہ کام ہے کہ جو سڑک کے اوپر ہونا چاہیے. جو ہمارے جلوسوں کی ویلیو بھی تھی جو ختم ہو گئی بدقسمتی سے, کرفیو کے اندر تو ہمارے جلوس نکلتے ہیں, اس کی سب سے اہم بڑی اہمیت تو یہی تھی کہ جو ہم کو عزاداری اپنی کرنی ہے وہ تو ہم اپنے امام باڑے کے اندر بھی کر سکتے ہیں. یہ تو پیغام تھا جو دوسروں کو دینا تھا, وہی ختم ہو گیا. لیکن آئیے واپس اس بات کی طرف توجہ کیجیے. ایک نیاز وہ ہے کہ جو ہم اپنے امام باڑے کے اندر کرتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا امپیکٹ ہوگا, کیا امپیکٹ ہوگا اگر مثلاً کھانے کے پیکٹ بنے ہوئے ہوں اور آپ رات کو جائیں اور کسی امام کی ولادت کے موقع پر یا کسی امام کی شہادت کے موقع پر بس ایسے ہی تقسیم کر دیں, اور اگر کوئی پوچھے تو صرف اتنا اس کو بتا دیں کہ آج ہمارے پانچویں امام امام باقر کی شہادت تھی یا ولادت تھی, ولادت تھی تو ان کی خوشی میں, شہادت تھی تو ان کے غم میں. بہرحال ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کریں, لہٰذا ہم آپ کے سامنے لائیں پانچویں امام کے نام پر. کہ یہ پانچویں امام کون تھے, وہ سوال تو کرے گا نا, اگر وہ کرے, نہ کرے تو خاموش ہو جائیں نہ بولیں. اگر وہ پوچھے تو صرف اتنا بتا دیں کہ یہ نسل رسول میں سے وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم کو پھیلانے کے لیے بڑا کام کیا ہے. دیٹس آل. اگر یہ کام پینیٹریشن کے ساتھ ہوتا چلا جائے, یقین جانیے بعض اہل نظر اہل رائے یہ افراد کہتے ہیں کہ دل میں داخل ہونے کا راستہ پیٹ سے اوپر جاتا ہے, غلط نہیں کہتے وہ, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ دل میں داخلہ پیٹ سے اوپر جاتا ہے. انسان پیٹ کے اندر کچھ داخل کرے کسی کے تو پھر اس کے بعد اس کا دل جو ہے وہ بھی کھل جاتا ہے اور وہ سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حسین مظلوم نے حر کو پانی ہی پلایا تھا. دلیل کی اگر آپ بات کریں تو دلیل تو بہت روشن ہے, دلائل کے حوالے سے تو معاملہ بالکل واضح تھا, مگر آپ غور کیجئے کہ اس موقع پر وہ کیا چیز ہے کہ جو حر کو عاشور کے دن ہانٹ کر رہی ہے, اس کو اندر سے ٹونٹ کر رہی ہے, کیا چیز ہے کہ ہم لوگ دشمن ہوتے ہوئے جب آئے ہیں حسین کے پاس, پیاس سے مرنے کے قریب تھے, اور اس وقت حسین نے اپنی مشقیں کھول دی, کہا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی, یہ لوگ ہمیں گرفتار کرنے آئے, لڑنے آئے, جو بھی, ابھی تو پیاس سے مر رہے ہیں, یہ ہم نہیں دیکھ سکتے, ابھی تو ان کو پانی پلا. اتنا پانی پلایا کہ ہم لوگ سیر ہو گئے. ہمارے لشکر کا ایک آدمی جو خود سے پانی پی نہیں پا رہا تھا تو حسین خود آگے بڑھے اور امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جام آب کو پر کیا اور کہا کہ اب بیٹا پانی پیو. یعنی انداز بھی وہی کہ جو بالکل ایک شفقت بھرا جو انداز ہوتا ہے, پانی پیو, ابھی تو پانی پیو, باقی باتیں بعد میں کریں گے. پھر اس کے بعد اگر حر کو واقعا عاشور کے دن یہ ذہن میں آ رہا ہوں کہ اگر وہ جو ہمارا پورا لشکر تھا اگر اس وقت پانی نہ پلایا ہوتا تو شاید ابھی تک حسین کے پاس پانی ہوتا, بند ہونے کے باوجود کہ نہر کے اوپر ہم نے پیرا بٹھا دیا ہے, مگر وہ پانی ہی اگر اسٹاک کے اندر باقی ہوتا تو ابھی تک حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے. ہم کیسے بے غیرت ہیں کہ ہم اس وقت پیاسے تھے, حسین پانی پلا رہے تھے, اور یہاں میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں کہ حسین کے بچے فریاد کر رہے ہیں اللہ تاش, اور بس میں سن رہا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو عمر اسعد کے پاس آ کر حر نے یہی سوال کیا تھا کہ عمر اسعد کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ کہا کہ ہاں ایسی جنگ کہ جس کے نتیجے میں سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جناب حر کہتے ہیں کہ اتنی باتیں جو فرزند رسول نے کی ہیں کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عمر اسعد کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایکسیپٹ کر لیتا, مگر میں کیا کروں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ خود ضمیر کا اعلان ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ قصور سارا کا سارا یزید کا ہے, ابن زیاد کا ہے, عمر اسعد کا ہے, دلیل تو کوئی بھی نہیں ان کے پاس. اور اب جناب حر اس موقع پر آگے بڑھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں, ولا صبر علی النار, اور میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور پہنچتے ہیں امام حسین کے پاس, اور جب حسین مظلوم کے پاس پہنچتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہ فرزند رسول میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا تھا, میں بہت بڑا مجرم ہوں, مجھے معلوم ہے, کیا ایسا امکان ہے کہ میری خطا معاف ہو جائے؟ یہ ہے حسین کی کامیابی. وہ جو اگر آپ کہتے ہیں انا من الحسین, کے پیغمبر اکرم نے کہا کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں, یہ ہے حسینیت اور یہ ہے حسین کا منزل منیت کا اوپر فائز ہونا کہ اس موقع پر حسین کہتے ہیں ارے ہور میں نے بھی تمہیں معاف کیا اور میرے خدا نے بھی تمہیں معاف کیا. برادران عزیز یقین جانے میں پھر کہتا ہوں کہ طالب علم کی حیثیت سے میں بہت غور کرتا ہوں اس جملے کے اوپر. یہ جو امام حسین نے کہا نا میں نے تجھے معاف کیا یہاں تک سمجھ میں آتا ہے, یہ کہنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے کہ میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. یعنی وہ خدا سے اتنا قریب ہو کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر یہ بتا رہا ہوں کہ اور میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا. اور پھر اس کے بعد حسین کا وہ جملہ کہنا, یہ جملہ دو مرتبہ حسین نے کہا, ایک اس موقع پر اور دوسرا وہ موقع جب حر کے لاشے پر حسین آئے تھے. وہ کیا جملہ تھا, انت کما سمت کا امک یا حر, اے حر اب تو ویسا ثابت ہوا کہ جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا. یعنی پہلے تو نام کا حر تھا, حر یعنی آزاد, پہلے تو نام کا حر تھا اب واقعی تو حر ہے, اب تو واقعی آزاد, کہ تو یزید کی غلامی سے باہر آ گیا, تو ابن زیاد کی غلامی سے باہر آ گیا, تو عمر سعد کی غلامی سے باہر آ گیا. ہاں ایک جملہ اور کا امام حسین نے, حر یہ زہرا کا لال تجھ سے شرمندہ ہے, جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو تجھے بھی سیراب کیا, تیرے لشکر کو بھی سیراب کیا, آج جب تو دوست بن کر آیا ہے تو حسین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ ایک جامع آپ تجھے پیش نہیں کر سکتا. اور اس موقع پر حر کہتے ہیں کہ اے مولا بہرحال مجھے معلوم ہے کہ یہ سب بنیادی طور پر راستہ تو میں نے روکا تھا, اب مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجئے. ایک روایت ہے ضعیف صحیح مگر روایت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خاک و خون میں غلطہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو امام حسین نے کہا ہر کوئی اور موقع ہوتا تو میں روکتا, آج تو سبھی کو جانا ہے, کسی کو پہلے کسی کو بعد میں, تو جاؤ میں نے اجازت دی. ہر نے خطبہ بھی دیا ہے مگر بہرحال جب جناب ہر کا بیٹا میدان کے اندر گیا اور کچھ دیر کے بعد اس نے صدا بلند کی کہ بابا میری مدد کو آئیے اور ہر جانا چاہتے ہیں, تو حسین نے روک دیا کہ اے ہر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا میرا جوان مجھے پکار رہا ہے, اتنا تو مجھے موقع دیجیے میں اپنے جوان بیٹے کے پاس جا سکوں. تو امام حسین نے وہ جواب دیا کہ جو آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے بہت کافی ہے, کہ ہر سب سے پہلی بات تو تم مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں, میزبان کی ہوتے ہوئے مہمان جائے گا, اور دوسری بات یہ کہ یہ جوان کا لاشا ہے, کبھی تم نے سنا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جائے؟ کوئی اور اٹھا کر لاتا ہے, بوڑھا باپ کبھی نہیں جاتا, میں تمہارے جوان کا لاشا لے کر آؤں گا. بس اے حسین یہ تو آپ کا دل ہے مولا, یہ تو آپ کا ظرف ہے کہ آپ ہر کو یہ کہہ سکتے ہیں, مگر مولا جب آپ کا جوان علی اکبر زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو اس وقت کوئی آپ کو یہ کہنے والا نہیں ہوگا, اے حسین یہ جوان کا لاشا ہے, تم بوڑھے باپ ہو, بوڑھا باپ کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا, اس موقع پر بوڑھے حسین کو اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھانا پڑے گا. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. باری لہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی اس کا ثواب انہیں ایصال فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. پیغمبر اکرم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ حمیدہ ثمر, رباب بانو اور دیگر مورد نظر کچھ افراد ہیں کہ جو بیمار ہیں, مالک ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جن گھروں کے اندر ناچاکی ہے ناراضیاں ہیں, اے پروردگار جناب امام مظلوم اور جناب رباب کے صدقے میں ان گھروں کی ناراضگیوں ناچاکیوں کو محبت اور الفت سے تبدیل فرما. اے پروردگار جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. مالک عزاداری عزاخانوں اور عزاداروں کی حفاظت فرما. آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. وطن عزیز کو اور قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کے التماس سید ظاہر حسین ابن سید فضل حسین رادیہ بی بی مولانا بنت مولانا سید حسن رضا رضوی، ذکیہ خاتون بنت سید ظاہر حسین، عزیز فاطمہ بنت سید ظاہر حسین، تمام ارواح مومنین و مومنات، خصوصاً استاد شہید سبط جعفر زیدی صاحب، تمام ارواح مومنین و مومنات، حضرات متعلقین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.